الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك. یہ حدیث پاک کی دعا ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ یا اللہ، ہمارے دل کے وسوسوں کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کو اللہ کی یاد پر کیوں مقدم فرمایا؟ خوف کو اللہ تعالیٰ کی یاد پر مقدم فرمایا ہے. خشیتک و ذکرک، کیونکہ جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے مگر خوف کم ہوتا ہے تو شریعت کے حدود سے انسان نکل جاتا ہے. اور جتنی چیزیں بدعات کی ایجاد ہوئی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عشق کا غلبہ ہو گیا اور خوف کم ہو گیا. تو میرے شیخ شیخ العرب العجم معرب اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: عشق وہی عشق ہے جو پابند خوف خدا ہو. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. عشق دوڑاتا ہے، عشق رفتار کو تیز کرتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان کی چال میں تیزی تھی. یہ آیت اس نابینا صحابی کے عشق اور محبت کو بیان کر رہی ہے. جب کوئی انسان اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو اس کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے. پتہ چلے کہ بستی میں شیخ آئے ہوئے ہیں، ہمارے محبوب آئے ہیں، تو رفتار میں تیزی نہیں آئے گی. مجموع سے پوچھیں، پتہ چلے کہ بستی میں لیلہ آئی ہے، تو لیلہ کی محبت میں کتنی تیز رفتار سے جائے گا وہ؟ وہ تو ایک سڑنے گلنے والی لاش کی محبت میں اتنا جذبہ پیدا ہو جائے. اور جس مولا کے لیے ہم اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، ان کا عشق بھی غیر محدود ہے، تو ان کی محبت میں تیزی نہیں آئے گی کیا؟ تو یمشی نہیں ہوتا، یمشی یسعا یعنی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. دونوں میں فرق ہے نا، سعی اور مشا میں. سعی میں آدمی تیزی سے اور چلتا ہے اور مشی میں آرام سے چلتا ہے. تو یہ عشق کی کرامت ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تیزی چاہتی ہے. جب اللہ کا عشق کی طرف چلتا ہے انسان، تو دل میں یہ تیزی آ جاتی ہے. کون سی تیزی؟ اے اللہ، آپ کا عشق، آپ کی محبت کب ملے گی؟ جلد جلد دے دیجئے. ایسا ہے نا، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تم بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. جلد جلد چاہتا ہے کہ جلد جلد محبوب مجھے مل جائے، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ میرے ہو جائیں. حضرت عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: دنیا میں اگر انسان آیا ہے، ساری چیزیں حاصل کر لی ہے، اللہ کو نہیں حاصل کیا، اس کا آنا نہ آنا برابر ہے. اب ان کا شعر سنیے: تجھی کو جو دنیا میں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. اگر اللہ کو نہ پایا ہم نے دنیا میں تقویٰ سے، نیک اعمال سے، تو ہمارا دنیا میں آنا نہ آنا برابر ہے. اسی کا دنیا میں آنا سولہ آنا بن جاتا ہے جو اپنی سوئی ہوئی اور غفلت والی زندگی سے بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے، اللہ کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ کون سے اعمال کر لوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاؤں. ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جستجو میں لگا رہتا ہے. کتاب مبارک یہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ کتنا اس شخص کو اونچا درجہ عطا فرمائیں گے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. لیکن دیکھیں آگے کیا فرمایا ہے. یہ نابینا صحابی سے تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا: وہ یخشا، اور دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا حال ان کے ذل حال کے لیے نازل فرما دیا. کیا مطلب؟ اپنے بزرگوں کے پاس جب تک رہو تو خوف بھی رہے. خوف دلیل کی چیز کی ہے، عظمت کی. شیخ کی محبت عظمت کے ساتھ جمع ہونی چاہیے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اپنے شیخ و مربی اور استاد کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو. تفسیر بیان قرآن کے مسائل سلوک میں توقیرو کے ذیل میں یہ لکھا ہے, وہو یخشا, ڈرتے ہوئے آ رہے تھے, تو ان کے ذوالحال کے لیے حال بھی اللہ تعالی نے نازل فرما دیا. حال ذوالحال کے لیے وہ منظر قید ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کا عشق خوف کا پابند تھا. عشق تو تھا لیکن خوف کے حدود کے اندر, عشق جو ہے خوف کے حدود کے اندر تھا. سبحان اللہ, یہ عشق معتبر ہے, یہ عشق معتبر ہے. یا رب تو ہمارے درد کو درد معتبر کر دے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے درد کو درد معتبر کر دے. معتبر درد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ گڑی گڑی میں اولیاء اور گڑی میں بھوت بن گئے, شیطان بن گئے. ابھی خوب نمازیں اور تلاوت اور ذکر ہو رہا ہے اور پھر جناب چند لمحے بعد شیطانی کام ہو رہے ہیں. درد معتبر, ہر وقت وہ درد دل کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہمارے سینے میں ہر وقت رہے. وہ درد ایسا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کر دے. یہی درد معتبر ہے, یہی درد مطلوب ہے. ایسا درد ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں. یا رب تو ہمارے درد کو درد معتبر کر دے. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. ہم کیا کریں گے بھائی, سورج چاند کو لے کر, دنیا کی چیزوں کو لے کر, اگر اللہ تعالیٰ کا درد ہمارے سینے میں نہیں ہے. یہ درد کون سا درد ہے دوستو؟ یہ وہ درد نہیں ہے جو ہمیں ہاسپٹل لے جائے, دل کا درد پیدا ہو جائے, اس کے بعد اینجیو پلاسٹی یا اینجیوگرافی کرانی پڑے. ارے یہ وہ درد ہے کہ دل کے اندر چبھن پیدا ہو جائے, ہر وقت ایک غم لگا رہتا ہے کہ کون سا کام کر لوں, اللہ راضی ہو جائے, کس کام سے بچ جاؤں, میرے اللہ تعالیٰ ناراضگی سے میں بچ جاؤں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسبت کی تعبیر فرماتے ہیں, کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, اسی کا نام ہے درد محبت. ایک آٹا چبھتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, درد مستقل رہتا ہے کہ نہیں؟ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ کو ایک آٹا چبھ جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ کانٹا آپ کی انگلی کے اندر رہ جاتا ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں, درد رہتا ہے. بیوی کے ساتھ مزے لے لے کے باتیں کر رہے ہیں, درد رہتا ہے. سیر سپاٹے میں گئے ہوئے ہیں, درد رہتا ہے. کتنے ہی عیش کے کام میں لگے ہوں لیکن آپ کو وہ درد بے چین رکھے گا, ہے نا؟ لیکن یہ وہ درد تو بے چین رکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اللہ کی محبت کا درد انسان کو بے چینی سے چین کی طرف لے جاتا ہے. مرحومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف میں ہزاروں امن ہیں, ہزاروں امن ہیں اللہ کے خوف میں. جو بندہ اللہ سے ڈر کے رہتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہتا ہے, تو اس میں ہزاروں امن اور ہزاروں عیش پوشیدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. ایک آدمی ہے وہ ڈرتا ہے, ڈر کے رہتا ہے, تو کیسے وہ امن سے رہ سکتا ہے؟ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ خوف بھی دل کے اندر ہے اور امن بھی ہے. مولوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو تم مجھے معترضانہ نظر سے دیکھ رہے ہو لیکن میرا جواب تمہاری انہی نظروں کے اندر ہے. آپ بتائیں, آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے سیاہ پتلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے روشنی خزانہ رکھ دیا. پتلی ہماری سیاہ کالی ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور کا خزانہ رکھ دیا. دونوں چیز جمع ہو گئی. اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں پر جمع کرنے پر قادر ہے. ظلمت دیکھیں اندھیری, لیکن اس کے اندر نور کا خزانہ رکھ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم اور اپنی محبت کی ایسی مستی ان پہ نازل فرمائی کہ وہ سارے قید خانے کو اور اس کی تاریکیوں کو اور ظلمتوں کو بھول گئے. اللہ کے لیے جو غم اٹھا کے دیکھیں میرے دوستوں, یہ اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے. لیکن خوف کتنا ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف کتنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ انسان ہر وقت کانپتا رہے, ڈرتا رہے, نہ بیوی کا حق ادا کرتا ہے, نہ بچوں کا حق, نہ کوئی کاروبار کرتا ہے, نہ نفقہ کی فکر کرتا ہے, بل چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. کیا ہے جناب؟ جناب اللہ کا خوف اس کے اندر اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ہر وقت کانپتا رہتا ہے. نہیں, یہ خوف مطلوب نہیں ہے. خوف کتنا مطلوب ہے, اس لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہمارا درد درد معتبر بن جائے. اعتبار جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درد مقبول ہے وہ سنت کے راستے سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک وجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضا. ایک یہ ہے, دوسری دعا ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك. دیکھیے سبحان اللہ, اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے اللہ اپنا خوف مجھے اتنا عطا فرما دیجئے کہ جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. بس یہی خوف مطلوب ہے کہ جب گناہ کا تقاضا ہو کسی ٹیڑی کو دیکھنے کا یا کسی ٹیڑے کو دیکھنے کا, جائے گندی فلمیں دیکھنے کا, نافرمانی کرنے کا, سودی کاروبار کرنے کا, رشوت لینے کا, ظلم کرنے کا, کسی بہنوں کی جو وراثت میں ہے اس کا حق اٹھانے کا, دل میں یہ تقاضا پیدا ہو, اس وقت اللہ کا خوف غالب ہو جائے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے. تو یہ خوف بڑا مبارک خوف ہے. یہ خوف کا غلبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے میرے دوستوں تو سب گناہ چھوٹ جائیں گے. یہ خوف کے اندر ہزاروں امن ہزاروں راحتیں پوشیدہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف جس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ مجھے اتنا خوف عطا فرما دیجئے, اتنا مطلوب ہے, اس سے زیادہ نہیں مطلوب, بس ہم گناہ سے بچ سکیں, نافرمانی کا تقاضا ہو اس وقت اللہ کا خوف کا غلبہ ہو جائے, قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, بتا میرے بندے تو نے رشوت کیوں لی, تو نے سودی کاروبار کیوں کیا, تو نے میری دی ہوئی آنکھوں کی بینائی روشنی کو غلط استعمال کیوں کیا, تو نے زبان سے غیبت کیوں کی, جھوٹ کیوں بولا, بدگمانی کیوں کی. تو بھائی کیا ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو روزانہ اس چیز کا مراقبہ کر لیا جائے, 5 منٹ تنہائی میں مراقبہ کر لیا جائے کہ میں نے جو دن بھر اعمال کیے ہیں اس میں کہاں کہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے, اور یہ سوچے کہ قیامت قائم ہے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے رہے ہیں. ایک ایک چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے, کمپیوٹر بھی کیا بیچتا ہے اس کے سامنے, جو کرامن کاتبین ہمارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں اور سب ہمارے سامنے کھل جائے گا. قیامت کے دن فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, دیکھو اپنا نام اعمال خود پڑھ لو. بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے, اس کے اندر تو ہر چھوٹی بڑی شے درج ہے, ہر چیز. قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا, انصاف ہوگا, عدل ہوگا. مالک یوم الدین, نہ وہاں رشوت چلے گی نہ وہاں تعلقات چلیں گے. اللہ تعالی فضل فرما دے جس پر اس کا کام بن جائے. قیامت کے دن انصاف ہوگا, اللہ تعالی مالک ہیں یوم الدین, وہاں پہ جج کے حیثیت سے اللہ تعالی نہیں ہوں گے, اللہ تعالی مالک ہوں گے. جج تو پابند ہوتا ہے قوانین مملکت کے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جج نہیں ہوں قیامت کے دن کا, میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں, میں تو مالک ہوں مالک, میں جو چاہوں جس کو چاہوں بخش دوں, جس کو چاہوں سزا دوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ لکھایا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت اور میرے غضب میں دور ہوئی اور میری رحمت بازی لے گئی. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھوایا ہوا ہے, تاکہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے وجہ سے نہ بخشا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے صدقے میں اس بندے کا کام بنا دیں گے. اس لیے میرے دوستو ابھی دنیا میں ہم یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا فضل کا معاملہ فرمائیے قیامت کے دن. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہاں پیش کر سکیں, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہاں پیش کر سکیں, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم جنت کے مستحق ہو سکیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں, کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا حق ادا ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عرفنا حق معرفتک ما عبدنا حق عبادتک, اے اللہ آپ کی معرفت آپ کی ریکگنیشن کا مجھ سے حق ادا نہیں ہوا, اے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کا مجھ سے حق ادا نہیں ہوا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ عمل کرو, عمل عمل سے کام بنے گا. اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں عمل سے کام بنے گا, عمل سے. جو لوگ بس رحمت کا سہارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور عمل کوئی نہیں کرتے, میرے دوستو یہ غلط ہے. شیطان ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اعمال بھی کرنے ہیں لیکن نظر اعمال پہ نہیں رکھنی, نظر اللہ کی رحمت پہ رکھنی ہے, کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ بارہا قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کرنے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی صفت بیان کرتے ہیں جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں. تو ہمیں نیک اعمال کرتے رہنا ہے لیکن رحمت پہ نظر رکھنی ہے کہ ہمارا کام تو اللہ کی رحمت سے بنے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کا بھی بخشش, آپ کا بھی کام اللہ کی رحمت سے بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ, میرا کام بھی اللہ کی رحمت سے ہی بنے گا. تو میرے دوستو نہ اعمال پہ نظر نہیں ہونی چاہیے, نظر رکھیں بس اللہ کی رحمت پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دے. اگر تھوڑے تھوڑے سے اعمال بھی ہوں گے ہمارے لیکن اللہ قبول فرما لیں گے, بس کافی ہیں ہمارے لیے. اور یہ کہ کثرت سے ہم نے اعمال کیے لیکن اس میں دکھاوا ہے, ریا ہے, لوگوں کے لیے ہم نے کیے ہیں, تو وہ ہمارے سارے اعمال غارق ہو جائیں گے, کسی کام نہیں ہوں گے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صاحب حج کر کے آئے, گھر میں جب ان کے مہمان آئے تو اپنے غلام سے کہتا ہے کہ دوسرے حد سے میں پانی لے کے آیا تھا زمزم کا, اس سراہی سے اس کو پانی پلاؤ. بعض اوقات ایسے جملے ہم بول دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن اس میں دکھاوا اور ریا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ریا اور دکھاوا ایسے داخل ہو جاتا ہے جیسے کالی چیوٹی کالی پتھر پر اور اندھیری رات میں چل رہی ہوتی ہے, کسی کو پتہ چلتا ہے اس کا؟ اس سے بھی خفی, اس سے بھی یعنی مخفی طریقے سے ریا اور دکھاوا دل میں داخل ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو اس نے کہا کہ دوسری سراہی سے پانی لے کیا, ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم نے ایک جملے سے دونوں حج کے ثواب ضائع کر دیے. آپ عبادت کریں ہم لیکن عبادت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں بزرگوں سے شیخ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح عبادت کرنی ہے, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو. قاعدہ عصیران کفر کفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. تو میرے دوستو یہ ہے کہ دیکھیں شیخ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ صحابی آ رہے ہیں لیکن ان کے اوپر خوف کا غلبہ ہے, وہو یخشا, ان کا عشق پابند خوف تھا. تو معلوم ہوا کہ اپنے شیخ کے تقدر سے اس کی ناراضگی سے خوف بھی ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے میرے شیخ کا دل دکھ جائے. بھائی وہ روحانی چینل ہے, ایک روحانی ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. شیخ خود بذات مقصود نہیں ہوتا لیکن کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کا ادب بھی ضروری ہے. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو جو آداب لکھے ہوئے ہیں سورہ حجرات کے اندر, تو وہ آداب اس امت کے جو علماء ربانین ہیں اور مشائخ ہیں ان کے لیے بھی وہی آداب ہوتے ہیں. تو بندوں کو تکلیف دینے سے بندوں کو نقصان پہنچتا ہے, تو ہم اللہ کے حقوق میں کوتاہی پر جیسے ہی توبہ استغفار کیا اللہ معاف کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کو ہمارے گناہوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة, اے وہ ذات جسے بندوں کے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اے وہ ذات جس کے مغفرت کے خزانوں میں بندوں کی خطائیں معاف کرنے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرمین اپنے نافرمانوں اور گنہگاروں کو ربنا ظلمنا سکھایا, یہ نہیں کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے آپ پر ظلم کیا اس لیے ہم کو معاف کر دیجئے. سبحان اللہ, گناہ کرتا ہے تو خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یا من لا تضره الذنوب, اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ہم خود ہی اپنا نقصان کرتے ہیں, اس لیے فرمایا ہے ربنا ظلمنا, یعنی فرمایا کہ ربنا ظلمنا کا یا رب یا یہ کہ ظلم تو کا ہے کہ ہم نے ظلم کر دیا آپ کے اوپر, اے ہمارے پالنے والے ہم نے آپ کو جو تکلیف دی نقصان پہنچایا اس پر ہمیں معاف فرما دیجئے, بلکہ یہ فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا کہ ہم نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری ہے, دست ماں چوپائے مارا می خورد, دست ماں چوپائے مارا می خورد, ہمارا ہاتھ ہمارے پیر کو کھا رہا ہے, آپ کی امان کے بغیر کوئی اپنی جان کو سلامتی سے آخرت کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا. محروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش سلامت ماں بساحل با زبر, اے رسیدہ دست تو در بحر و بر, اے اللہ میری یہ کشتی ایمان کی تقوی کی سلامتی کے ساتھ آخرت کی منزل تک پہنچا دیجئے, کیونکہ آپ کا قدرت کا ہاتھ وہ خشکی میں بھی ہے اور تری میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما دیجئے, سلامتی کے ساتھ تقوی کے ساتھ, اتنا طوفان گناہوں کا جو آج کل آیا ہوا ہے, ہماری تقوی کی کشتی اور سلام اور ایمان کی کشتی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہنچا دے, اللہ کا فضل کا آسر لگا کے دوستوں بیٹھے رہے اور کام میں لگے رہیں, کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں. اگر آپ سلامتی اور امن کے ساتھ ہماری کشتی پار نہیں کریں گے تو ہماری کشتی ڈوب جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بس توبہ استغفار کافی ہے, لیکن بندوں کے حقوق میں ان سے معافی مانگو, اگر مال لیا ہے تو مال واپس کرو, غیبت کی ہے تو اگر اس کو اطلاع ہو جائے تب اس سے معافی بھی مانگنا ضروری ہے. جیسے ایک شخص ہے یہاں کراچی میں ہے, آپ نے کسی کی غیبت کی جو لاہور میں رہتا ہے, تو بھائی اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے کہ میری غیبت ان کو معلوم ہو گئی ہے. جب اس کو غیبت کا علم ہوگا تبھی تو اس کو تکلیف ہوگی اور اس کا حق بنے گا, جب اس کو خبر ہی نہیں ہوگی تو اس کا حق نہیں ہے. تو اب جس مجلس میں غیبت کی ہے وہاں تردید کر دیں کہ ہم سے غلطی اور نالائقی ہو گئی ہے, جو جن لوگوں کے سامنے اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا ان سے کہہ دو کہ بھائی ہم نے بہت بیوقوفی اور نالائکی کی ہے, معلوم نہیں اللہ کے یہاں ان کا کیا درجہ ہے, اس کو کچھ پڑھ کر اشارے ثواب کر دیں. جس کی بھی غیبت کو دل چاہے فوراً مراقبہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو, اور اپنے لیے سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہو کہ ہم اس کو معمولی سمجھا ہو اور اللہ کے ہاں وہ عظیم ہو. تحسبونه حينا وهو عند الله عظيم, اس کو مراقبہ کریں, آپ کسی سے بھی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے. جس کی غیبت کی ہے پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کے اس کا قبول ہو جائے, اللہ کیا مقبول بندہ ہو, ظاہری کو نہ دیکھیں, ظاہری کو مت دیکھیں. فاحشہ تھی, رنڈی عورت تھی, پوری زندگی گناہ کرتی رہی تھی, لیکن ایک مخلوق کتا پیاسا مر رہا تھا, بخاری شریف کی روایت ہے, اس نے اس کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی بخشش کر دی. ظاہری کیسا تھا, عمر بھر کیسے گناہ کیے, سنگین گناہ کیے, لیکن دوستو جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء, اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو پھر سو سالہ کافر اور سو سالہ مشرق اور سو سالہ بت پرست فخر اولیاء بن جاتا ہے. ایک شخص تھا 99 سال وہ سنم 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 کہتا رہا, بدھ کو پوچھتا رہا, بدھ کو آواز دیتا رہا, کوئی جواب نہیں آیا. ایک دن غلطی سے زبان سے نکلیا سمد سمد, اللہ کا نام فوراً آواز ہے, لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. بندے کے اندر فطرتاً اس کے دل میں اپنے خالق کی محبت ہوتی ہے, چاہے وہ ہندو ہو یہودی ہو جو بھی ہو, دل میں فطرتاً محبت ہوتی ہے کہ ہمارا پالنے والا خالق مالک. ایک چھوٹی بلی انسان پال لیتا ہے اس کے دل میں محبت ہو جاتی ہے, کتے کو روٹی دیتا ہے روزانہ, کتا جو ہے تم ہلاتا ہوا مالک سے مالک کے پیچھے پہ چلتا رہتا ہے. تو میرے دوستو دن رات ہمیں اللہ کتنا کھلاتے ہیں لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کرتے ہیں کتنا خوش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اتنی کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی کرتے ہیں ہم, کتنا ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں, جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے تو نہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، لیکن اسی سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے اسی مالک کی نافرمانی استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حق ہے ناراضگی کا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ہم سے، ان کو حق ہے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو ان کو حق ہے، لیکن اللہ کا یہ بھی تو حق ہے کہ اللہ کو منایا جائے. اللہ تعالیٰ کو منانا کہ ہمارے اوپر ذمہ نہیں ہے کیا؟ گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، تو ویسے کیوں پڑے رہتے ہیں بے حس بے حس لوگوں کی طرح؟ کوئی بھی احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے غیبت کی ہے، بد نظری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، رشوت کھائی ہے، ظلم کیا کسی کے اوپر، بہتان لگایا ہے، بد کلامی، بد زبانی، غیبت اور دل کے اندر برا خیال کیا ہے. کوئی توبہ استغفار نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو منانا نہیں، اللہ تعالیٰ سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹا رہے. میرے دوستو، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی حیات ہے؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر حیات ہے. ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اپنے پالنے والے کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر توبہ بھی نہیں کرتے. بعض تو ایسے کہ مستقل نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ڈکار بھی نہیں آتا ان کو، ذرا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو بدرزی کرتے ہیں، فرشتہ بھیج دیں، زور سے تھپڑ لگائے منہ پہ، ہماری بنائی چھین لے، جب جھوٹ بولتے ہیں اسی وقت ہمیں گونگا کر دے. بتاؤ بھائی، اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے اس چیز کی؟ صاحب قدرت ہے، جب ہمیں طاقت دے سکتے ہیں بولنے کی تو طاقت چھین بھی سکتے ہیں، جب ہمیں دیکھنے کی طاقت ہمارے عطا فرما سکتے ہیں تو چھین بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، بس اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کے کرم نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ماں غرنک ربک الکریم، اے بندے تجھے کس بات نے ایسے کریم مالک کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہوا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، کرم ہو کہ یا ربی، اے اللہ آپ کا کرم، آپ اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتے ہیں، سور کو بھی کھلاتے ہیں، باغیوں کو بھی کھلاتے ہیں، جو اللہ کے وجود کو مانتے نہیں ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں. اللہ کا کرم دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتے ہیں. لیکن میرے دوستو، جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ صرف کھاتے نہیں ہیں، زندہ نہیں رہتے کھانے کے لیے، اور کھاتے نہیں ہیں زندہ رہنے کے لیے، وہ کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اور زندہ رہتے ہیں خدا پہ مرنے کے لیے، اللہ پہ جان دینے کے لیے وہ زندہ رہتا ہے. اگر 100,000 سال بھی ہے اللہ ہم زندہ رہیں تو ہم آپ کی وفاداری کرتے رہیں گے، اگر 1,000 سال بھی ہم زندہ رہیں تو ہم نظر کی حفاظت کرتے رہیں گے، 1,000 سال بھی اگر ہم زندہ رہے تو اے اللہ ہم غیبت، جھوٹ، بہتان، جتنی بیماریاں ہیں سب بچتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے اقرار کیا کہ ہمارے رب صرف اللہ ہیں. ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت نیت کے اعتبار سے عطا فرمائی ہے. اگر ہمارے اعمال کے اعتبار سے جنت ہوتی تو 60, 65, 70, 100 سال عمل کیا، 100 سال جنت لے لو، اس کے بعد ایگزٹ، باہر نکلو، خالی کرو جنت اعمال کے اعتبار سے. لیکن اسی طرح سے جو کافر ہے، کفر کی حالت میں مر گیا، 70 سال کفر کیا، 70 سال جہنم میں جلے گا، اس کے بعد چلو بھائی تمہارا عذاب ختم ہو گیا، اب جہنم سے نکلو باہر. لیکن کیا وجہ ہے کہ ابدا، ہمیشہ کے لیے کفار کے لیے جہنم اور مؤمنین کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے دے دی؟ یہ کیا ہے؟ عطا من ربک، عطا جزاء من ربک عطا حسابا، یہ جزاء من ربک، جزاء فرمایا تو رب کی طرف جزاء ہے، لیکن تم اس کو جزاء نہ سمجھو، تم اس کو عطا حسابا، یہ عطا سمجھو ہماری. اگر جزا تو ہم کہہ رہے ہیں جیسے کہ ایک باپ ہے، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کچھ لکھوا لیتا ہے اور پھر بعد میں بیٹے کو شاباشی دیتا ہے کہ ہمارے بیٹا تم نے تو بڑا عمدہ لکھا. بیٹا سمجھے کہ ہاں میرا کمال ہے. ظالم ہے، بابا نے ہاتھ پکڑ لیا لیکن اس کی نسبت بیٹے کی طرف کر دی، یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کی عطا ہے. بابا نے ٹافی دے دی کہ شاباش بہت اچھا لکھا، یہ جزا ہو گئی تو نے لکھا. لیکن یاد رکھیں یہ جزا ہے، لیکن یہ حقیقت میں عطا ہے. تو 70 سالہ زندگی ہم نے عبادت کی، 70 سالہ زندگی جنت ملنی چاہیے ہمیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت مل گئی. کیوں؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نیت کے اوپر. مومن کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ یہ 100 سال نہیں، اگر اس طرح کے 10 ہزار سال بھی اگر اے اللہ ہم زندہ رہتے تو ہم آپ کے بن کے رہتے، آپ کی عبادت کرتے. مومن کا یہ جذبہ ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنے برسوں بھی ہم زندہ رہے تو ہم آپ کے بن کے رہیں گے، غیروں کے نہیں ہوں گے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. تو میرے پیارے دوستوں، تحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے. وہ اللہ کو اپنے بندوں سے یہی ادا پسند ہے کہ میرا بندہ کسی بندے سے اپنے کو بہتر نہ سمجھے اور کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے. یہی تصوف ہے اور یہی تعلق معاملہ کے حدود ہے. یاد رکھیں، اگر آپ نیکی کر کے آپ کے اندر تکبر بڑائی آ گئی اور آپ کو ضربے لگانے سے، ذکر کرنے سے روشنی اور ذکر کرنے سے کچھ کیفیت محسوس ہونے لگی، تو سمجھے اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ واہ واہ، ہم تو بس اب آسمان پہ اڑنے لگے ہیں، فرشتوں میں بھی رش کرنے لگے ہیں، یہ بڑائی آ گئی، تو سمجھو کہ آپ کی پستی شروع ہو گئی، تنزلی شروع ہو گئی. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہی ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہاں مجھ کو اس پہ ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ والے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، باوجود سارے کمالات کے حامل، لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہی تو ان کا کمال ہے. جتنے اونچے ہوتے ہیں، جتنا پھلدار درخت ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوتا ہے، اور جو بے پھل درخت ہوتا ہے وہ اکڑا ہوتا ہے. جتنی زیادہ نسبت میں اللہ سے تعلق ہوگا، اتنا ہی زیادہ مخلوق پہ رحم ہوگا، اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا. اللہ کی عظمتیں جس بندے کے سامنے کھل جاتی ہیں تو اس کو اپنا وجود بھی نظر نہیں آتا، نہ اس کو اپنے اعمال نظر آتے ہیں. جو کرتا ہے بس وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ خوش ہو جائیں. تو یہ دوستو تصوف، تعلق مالا، یہی چیز ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طریقے ہیں. جس کو یہ سب فکر نہ ہو پھر وہ سالک نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ جانور ہے؟ سالک تھوڑا ہے وہ. جس کو یہ فکر نہ ہو اس چیز کی، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے دوسروں سے. ارے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ، مجدد زمانہ، 1500 کتابوں کے مصنف، ہزاروں بڑے بڑے اکابر علماء کے شیخ، کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، اشرف علی تمام مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال، اور تمام کافروں جانوروں سے کمتر ہے فی المعاد، یعنی انجام کے اعتبار سے. خاتمہ میرا اچھا ہوا تو میں بہتر ہوا، خاتمہ اچھا نہ ہوا تو مجھ سے جانور بہتر ہے. کیونکہ جانوروں کا تو حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، ان کو تو مٹی کر دی ہے. یکون ترابا یا لیتنی کنت ترابا، جب کفار دیکھیں گے قیامت کے دن کے جانور اگر کسی بے سینگ جانور کو سینگ والے نے مارا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی سینگ عطا فرمائیں گے، تو اس کا بدلہ لے لے. جانوروں تک کے لیے انصاف ہوگا قیامت کے دن. جب وہ بدلہ لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون ترابا، مٹی ہو جاؤ. کفار جب یہ دیکھیں گے کہ جانور مٹی ہو رہے ہیں تو وہ تمنا کریں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاؤں، مجھے حساب نہ دینا پڑے. تو میرے پیارے دوستوں، دین بہت حساس ہے، بہت نازک چیز ہے. کیونکہ صالح کی ہر وقت اللہ پر نظر ہوتی ہے کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں. اس کو خوف ناراضگی اور خوف کیا یجوز ولا یجوز نہ ہو. پیشے فرماتے تھے وہ عجوز ہے، بڑھیا، عجوز کہتے ہیں بڑھیا کو. تو سلوک اس کا نام ہے کہ ہر وقت چکنا رہے ہم کہ کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے کہ ہمارا مالک اور خالق ہم سے ناراض ہو جائے. دوستوں، لیکچر کرنا، اتنے فالوور بنا لینا کوئی کمال تھوڑا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے 10 ملین فالوورز ہیں، ایسی زبردست تقریریں کرتا ہے اور اتنے فالوورز ہیں. بھائی فالوور کتنے ہی ہو جائیں، لیکن میں کوئی بات بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ فالوور کس کے ہیں؟ بتاؤں سب سے زیادہ فالوور دنیا میں کس کے ہیں؟ شیطان کے. اتنے فالوور ہیں کہ آپ گنتی بھی نہیں کر سکیں گے. فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ تو پتا چل جاتا نا کتنے فالوورز ہیں، لیکن شیطان کے اتنے فالوور ہیں کہ آپ گنتی بھی نہیں کر سکیں گے. تو کیا فالوور زیادہ ہونے سے کہ مقبول ہوتا ہے انسان؟ ارے مقبول وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی سنت کے تابع ہوتی ہے. ہر کام سنت کے مطابق وہ کرتا ہے, جائز اور ناجائز کا خیال رکھتا ہے. عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے جناب لیکچر ہو رہا ہے اور ایسی زبردست تقریر ہو رہی ہے, لو واہ واہ کیا علوم بیان ہو رہے ہیں. دوستو علم آ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, علم پہ عمل ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بندہ ہے. تو ہمیں فکر اس چیز کی کرنی چاہیے کہ جو باعمل ہیں, آپ دیکھیں گے ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لیے ہیں, اور ان کے متابعین کو دیکھیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں, جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں ان کے جو اتباع کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں. سنت کے مطابق زندگی, گناہوں سے بچنے کا اہتمام رہتا ہے. برعکس وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں جن کے بہت فالوورز ہیں, آپ دیکھیے ان کی زندگیوں کے حالات اور ان کے فالوورز کے حالات دیکھیے. یہ انسان کے اندر ایک قسم کا یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں سیکھنا سننا چاہتا ہے. جیسے کہ انسان نئی نئی ڈش کھانا چاہتا ہے, اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ نئی ڈش کے اس لیے نقصان دہ ہو, اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ نئی نئی باتیں سنوں. چنانچہ جو مقررین ہوتے ہیں وہ بھی نئی نئی تحقیقات کر کے نئی نئی باتیں پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ حیرت انگیز رہ جائیں کہ واہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, پہلی دفعہ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں. میرے پیارے دوستوں, سنت کی زندگی اگر ہماری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت والی زندگی عطا فرمائے, ہمارے بزرگوں کے راستے پہ ہم سب کو چلائے. ہر سانس جس کو یہ پاس انفاس حاصل ہو تو یہی اصل پاس انفاس ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں بزرگوں نے پاس انفاس بتایا تھا, وہ اب اس زمانے میں جائز نہیں ہے, شریر کا حکم نہیں ہے, یہ تو طریقت ہے. کیونکہ زمانے میں زیادہ ذکر کرنے سے دماغ میں خشکی بڑھ جاتی ہے. وہ زمانہ بہت قوی تھا, لوگ بھی قوی تھے. اب ہر وقت یہ تصور کرنا کہ میری ہر سانس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نکلتا رہے, الا اللہ اندر جا رہا ہے, بھائی اسے خشکی بڑھ جائے گی. بس اپنی ہر سانس میں یہ خیال رکھیں کہ میری کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں مصروف نہ ہو, یہی اصل پاس انفاس ہے. جنات ذکر ہو رہا ہے لیکن زبان سے ذکر ہے, اور نظریں بر حسین یا حسینہ نظارہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں, تصویر بھی کھٹا کھٹ چل رہی ہے اور نظریں بھی جا رہی ہیں حسینوں کے اوپر, اور لا حول ولا قوۃ پڑھتے جا رہے ہیں. بھائی یہ لا حول ولا قوۃ, یہ تو خود لا حول ولا قوۃ پڑھ رہا ہے, اس کے اوپر تو لا حول ولا قوۃ خود پڑھنا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. تو کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو, جیسے جیسے جہاز میں بیٹھو کہ یہ مراقبہ رکھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور میرا ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں جگہ جگہ بندوں کی ہدایت کے لیے کیسی کیسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ میرے بندے دنیا کے جنگل میں جا کے گم نہ ہو جائیں, نافرمانیوں میں گم نہ ہو جائیں, یہاں کے نظاروں میں گم نہ ہو جائیں, حسینوں کے نظاروں میں گم نہ ہو جائیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پیارے پیارے الفاظ سے, محبت کے الفاظ سے بندوں کو آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ہمارا لفظ لفظ لکھا جا رہا ہے. میرے بندو ہوشیار رہنا, ایسا کوئی لفظ نہ بولنا کہ تجھے اس کا حساب دینا پڑے قیامت کے دن. سوچو پھر بولو, تولو پھر بولو اس کو, سوچنے کے بولنے کے بعد پھر سوچو کہ ارے میں نے کیا کر دیا, توبہ پھر ندامت. ارے بھائی بولنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ دنیا کا یا آخرت کا فائدہ ہے. تو بھائی جس کے ساتھ اتنی بڑی سیاری لگی ہو کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے, تو کسی معشوق اور محبوب سے گفتگو میں جو لفظ نکلتے ہیں وہ سب بھی نوٹ ہو رہے ہیں, چبا چبا کے باتیں کرتے ہیں, یا چاہے جو اس کو ایس ایم ایس بھیجتے ہیں یا چیٹنگ کر رہے ہیں کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ, یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. ایسے ہی ایئر ہوسٹس سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ سب نوٹ ہوتی ہے. اس لفظ میں کہیں آمیزش نفس نہیں ہے, اور بعض ایئر ہوسٹس تو بہت ہی زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے اپنی ایکسپائری ڈیٹ کی فکر کرو, ایکسپائری ڈیٹ کی فکر کرو, تو میرے دوستو اللہ کو مراد بنا کے چلیں. آپ ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادے میں بامراد کریں گے. دنیاوی ارادے میں تو بامراد ہونا لازم نہیں ہے, مگر جس نے اللہ کا ارادہ کیا اس کو مراد مل ہی جاتا ہے. دنیا میں جب سے دنیا قائم ہے, زمین و آسمان بنے ہیں, اور جب سے انسان آئے ہیں, اللہ کا کوئی عاشق ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ نہ ملا ہو. دنیا میں اللہ کا کوئی عاشق ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے اس کے حال پر نظر عنایت نہ فرمائی ہو. تو اے میرے دوستو, ہمارے اندر اللہ کی محبت کا درد نہیں ہے, ورنہ طبیب تو موجود ہے. ہمت سے کام لیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق معمولی نعمت نہیں ہے, تعلق مع اللہ اتنی بڑی دولت ہے دوستو کہ زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے, سورج چاند سے زیادہ قیمتی ہے, سلطنت تو بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ سے تعلق ہونا اور اللہ کو راضی رکھنا اتنی بڑی دولت ہے کہ اس پر جتنی جان فدا کی جائے کم ہے. سموسا, پاپڑ, بریانیاں, چائے, رنگینیاں اور خوبیاں, جتنی بھی دولت ہیں, کیا چیز ہے اس کے آگے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اللہ کی محبت میں ایک سجدہ کر لینا دوستو سلطنت سے بڑھ کر ہے, جو سجدے میں مزہ ملتا ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت سے فرماتے تھے کہ میاں اشرف علی, جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اللہ میرا پیار لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے تھے کہ جنت میں جب حوریں میرے پاس آئیں گی, میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا, ان سے کہوں گا کہ بھی بیٹھو, اگر قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے ورنہ اپنا راستہ لو. یہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیوانے ہیں, حوروں کے اور جنت کے دیوانے نہیں ہیں. یہ اللہ کے عاشق ہیں, اللہ کی ذات کے عاشق ہیں. لیکن جنت کیونکہ محلے دیدار الہیہ ہے, اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا, اس لیے جنت کو محبوب رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت مانگی ہے, اس لیے ہم بھی جنت مانگیں گے. اللہم انی اسالک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. تو میرے دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اجعل وساوس قلبی. تو قلب کا لفظ بتاتا ہے کہ وساوس کا تعلق قلب سے ہے. حالانکہ معلوم تھانے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, وسوسوں کا علاج صرف عدم التفات ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے اس پر قسم کیوں کھائی؟ بھائی یہ سمجھو کہ رحمت, یہ غلبہ شفقت امت پر کہ میری بات کو تسلیم کر لیں, ورنہ قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت کا کسی نے کوئی مال دیا ہوا تھا کیا؟ حضرت قسم کھا رہے ہیں کہ خدا کی قسم یہ میرا ہی مال ہے. یہ تو سمجھو کہ رحم. علماء, اللہ تعالیٰ ان علماء حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ کس کس انداز سے امت کے نا امید لوگوں کو اللہ کی رحمت کا امیدوار بناتے ہیں, اور کیسے کیسے راستے کھولتے ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم دین کے قریب آ جائیں, اللہ کے قریب ہو جائیں. تو امت پر شفقت و محبت ہے, اس لیے فرماتے ہیں کہ واللہ, خدا کی قسم, وسوسوں کا علاج صرف عدم التفات, یعنی ان کی طرف توجہ نہ کرو, نہ جلبن نہ سلبن, یعنی وسوسوں کو خود سے نہ لاؤ بھی اور نہ انہیں دھکا بھی دو, نہ دور کرو. جیسے بھائی دیکھیں, بجلی کی ننگی تار ہے, اگر دھکا دیا تب ہی لپٹ جائے گا, اگر دور کرنے کی کوشش کرو گے تب بھی قریب آ جاؤ گے. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اللہ کے عاشقوں کے دل ایسے اللہ تعالیٰ نے بڑے بنائے ہیں میرے دوستو, ایسے اللہ تعالیٰ نے بڑے دل بنائے ہیں, حوصلے بلند ہوتے ہیں ان کے, بڑے سے بڑا گناہ بھی ہیں ان کے چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. جس بندے نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, واللہ اللہ تعالیٰ اس کو حوصلوں کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں, تو پھر وہ اس کے لیے گناہ چھوڑنا آسان نہیں, لذیذ ہو جاتا ہے, بلکہ وہ روتا ہے کہ ہائے کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اتنا مزہ ہے. دنیا والے کیا جانے میرے دوستو, رومانٹک والے کیا جانے, مال اور دولت والے کیا جانے, بادشاہ کیا جانے اپنی سلطنت میں ان کو کیا مزہ ہے, وہ کیا جانے. جو مزہ اہل اللہ کو ہے, اللہ کا نام لیتے ہیں, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا. اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں میرے دوستو, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, تخت سلیمانی سے بھی وہ افضل ہیں وہ لوگ. وہ جو تخت تو فنا ہو گیا, لیکن اللہ کا ذکر باقی رہتا ہے. جس شخص نے اگر 50 سال پہلے اللہ کا نام لیا تھا, اللہ جل جلالہ, اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لیا اس نے 50 سال پہلے, مثال کے طور پہ 50 سال بعد بھی اس کا نور باقی رہتا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کا نور باقی رہے گا, قیامت تک اس کا نور باقی رہے گا. اللہ کا نام ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے, اس کا نام بھی باقی ہے, حیون ہے, قیوم ہے, حیون ہے, ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ پہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسی حیات عطا فرماتے ہیں. کل یوم ہو فی شان, اللہ تعالیٰ کی ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہوتی ہے, تو اللہ کے عاشقوں کو بھی ایسی نئی شان ہوتی ہے. تو میرے دوستو ہمت کر لیں, ارادہ باندھ لیں, پکا ارادہ کر لیں کہ جو بھی گناہ ہماری زندگی میں ہے ہم نے اس کو چھوڑنا ہے. جو گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو نہیں چھوڑتے. کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ گناہ چھوڑ دیں گے ہمیں برادری والے چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں, چھوڑنے دیں. ارے یہ دیکھیں کہ ہمیں, ہم کس سے ٹوٹے اور کس سے جڑے. دنیا فانی سے رشتہ ٹوٹا, اللہ سے جڑ گیا, اللہ کے رسول سے جڑ گیا, صحابہ کرام سے جڑ گیا, بزرگان دین سے جڑ گیا, کتنی بڑی برادری ہے ہماری. تو جس شخص نے بھی اللہ کے لیے گناہ چھوڑے ہیں اس کو ندامت نہیں ہوتی, اس کو پشیمانی تب ہوتی ہے جب وہ گناہ نہیں چھوڑتا, مسلسل گناہ میں لگا رہتا ہے اور گناہ کی حالت میں دل بے چین رہتا ہے. دل کے اندر بے چینی پیدا ہونا لازم ہے جو گناہ کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کا پردہ اس کے اوپر پڑتا ہے, اللہ کی نافرمانی کا پردہ اور اس کا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے, اس کے قلب پہ پڑتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ ہرا بھرا درخت ہے, اس پہ آپ کیمیکل ڈال دیں گے اس کے پتے مرجھا جائیں گے, ہے کہ نہیں بھائی, مرجھا جائیں گے. آپ ایک گاڑی لیں, بالکل نئی گاڑی ہے, اس پہ تیزاب ڈال دیں, اس پہ نشان پڑ جائیں گے گاڑی پہ, ہے کہ نہیں. گناہ تیزاب سے بھی بدتر ہے, زہر سے بدتر ہے, جو چیز اٹامک بام سے بھی بدتر ہے. اٹامک بام تو زیادہ ہماری زندگی لے لے گا, لیکن گناہ ہمیں آخرت کی زندگی سے محروم کر دے گا. اس لیے گناہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں ہم سب لوگ, میں بھی لگ جاؤں. یہ نہ سمجھے کہ بس آپ کو ہی کہتا رہتا ہوں, میں خود اپنے نفس کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو ایسا ایمان, ایسا یقین عطا فرما دے کہ ہمارے دل کو غیر اللہ سے پاک کر دے, اپنی محبت اللہ ہمارے دلوں میں بھر دے. ہر ہاں, ہر آن, ہر گھڑی ہم بس اللہ تعالیٰ کے بن کے رہیں, اللہ کو راضی کریں, اللہ کی یاد میں لگے رہیں اور جائز ناجائز کا غم بس اٹھاتے رہیں, بس اسی غم کو اٹھاتے رہیں, اسی غم کو لے کے اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں. اللہ پوچھیں گے کیا لائے, اے اللہ پوری زندگی بس آپ کو راضی کرنے کے لیے غم میں لگا رہا کہ آپ راضی خوش ہو جائیں. بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا پیار کریں گے ایسے بندے کو. بس سبحان اللہ, دنیا میں آئے لیکن دنیا میں مقصد ہمارا بس اپنے مالک کو راضی کرنا, اور یہی مقصد لے کے ہم ساتھ کیے آخرت میں. تو بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا راضی, کتنے خوش ہوں گے, کتنے کیسے کیسے انعامات اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائیں گے. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاس انفاس کا یہ ذکر مت نہیں کرنا چاہیے زمانے میں, ہر وقت بس اللہ اللہ کرتے رہیں. ذکر بلا کم ہو لیکن فکر زیادہ ہو, کس چیز کی؟ گناہوں سے بچنے کی. ذکر کم ہو, تھوڑا ذکر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کام بنا دے گا. ایک شخص ہے وہ پستہ بادام بہت کھاتا ہے, روزانہ کھاتا ہے, لیکن زہر بھی ساتھ ساتھ کھاتا رہتا ہے, تو پستہ بادام اس کا اثر کرے گا. اور ایک شخص ہے صرف تھوڑے سے پستے بادام کھاتا ہے لیکن زہر سے بچتا ہے, تو یہ طاقتور بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھائی گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے. ہر چیز اگر ہم سے چھوٹتی ہے, چھوٹ جائے. جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو بتاؤ کتنا بڑا خسارے کا سودا کر رہا ہے. ایک بزرگ, ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ اِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضًا وَلَيْسَ لِلَّهِ اِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ, ہر چیز جو تم سے جدا ہو جائے اس کا بدل موجود ہے, لیکن اگر تم اللہ سے دور ہو گئے تو اللہ کا کوئی بدل ہے؟ بتاؤ. پھر تمہارے گاٹے اور خسارے کی کوئی انتہا ہوگی؟ بتائیے میرے دوستو، کتنا گاٹا کتنا خسارہ ہے اللہ ہاتھ سے چلا جائے؟ ذرا سی دنیا کی لذت کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بدنظری کر لی یا جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، تو کتنا بڑا خسارہ ہو گیا، خسارے کا سودا اللہ سے دور ہو گیا. تو میرے دوستوں، پکا ارادہ کر لیں ہم لوگ، کیا ارادہ ہے؟ یریدون وجہ، ہمارے دل کے اندر صرف اللہ کی ذات مراد ہو. یریدون وجہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومن کے ارادے کو قرآن پاک میں نازل فرما دیا کہ میرے جو شاخ ہوتے ہیں ان کا ارادہ تو دیکھو، ارے ان کا ارادہ دیکھو، ان کی مراد دیکھو، میرے عاشقوں کے ارادے کیا ہوتے ہیں. یریدون وجہ، ہمارے ذات کا ارادہ رکھتے ہیں وہ، ہمیں چاہتے ہیں. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے تم، تو زہد کو ہم وفا کر چلے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. 70 صحابہ دامن احد میں آرام فرمائے ایک دن میں. آپ ذرا سوچیے، اس وقت کتنا غلبہ تھا اسلام کا، کتنے کم لوگ تھے، لیکن ایک دن میں 70 صحابہ نے اپنے اللہ پہ جان دے دی، قیامت تک کے لیے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر گئے کہ اللہ اتنے پیارے ہیں کہ ان پہ جان بھی دے دینی چاہیے. جان دینے کے بعد بھی دوستو حق ادا نہیں ہوتا. بزبان حال ہر صحابی کا یہ جنازہ یہ شعر پڑھ رہا تھا. بزبان حال، قال نہیں، ان کا حال ایسا تھا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بے بندگی کے لیے. سبحان اللہ. تو یریدون ربہم بالغداۃ والعشی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. مگر اللہ نے محض یاد کو کافی نہیں فرمایا کہ ہر وقت بس میرا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، بلکہ فرمایا یریدون وجہ، مجھ کو ہر وقت اپنی مراد بھی بناؤ، میرے علاوہ کسی چیز کا ارادہ مت کرو، اللہ یہ کہ وہ ارادہ میری مرضی کے تابع ہو. جیسے کھانا پینا مراد نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کھاتے ہیں تاکہ جان بنے، تو جان اللہ پر فدا کریں. اگر کوئی شخص اپنے بکرے کو اچھا کھلاتا ہے تاکہ قربانی کے زمانے میں اس کی قربانی کرے، تو بکرے کو بڑھیا مال کھلانے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ ہے نا. کیوں؟ اس کا ارادہ یہ ہے کہ بکرا تگڑا ہو جائے اور خوب مضبوط ہو جائے، تو میں اس کو اللہ کے راستے میں قربانی کے دن قربان کروں گا. تو اپنے نفس کو اس نیت سے اچھا کھلائیں کہ اس سے خوب عبادت کرائیں گے، خوب محنت کرائیں گے اور اسے اللہ پر فدا کریں گے. لیکن جو بکرے کو اچھا کھلائے تو اس پر فرض ہے کہ اس کو زہر سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے دوستوں ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے. ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم اس کو نفرت شدیدہ پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اے اللہ ہماری زندگی کو ان فانی حسینوں پہ، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اے اللہ ہماری خاک کو ان خاک پہ خاک ہونے سے بچا لیجیے، ہماری خاک کو خالق افلاق اے اللہ اپنی ذات پہ قربان کر دیجیے. دنیا پہ اے اللہ ہماری جان کو بچا لیجیے، ہم دنیا پہ اپنی جان کو فدا نہ کریں، دن رات اس کے غم میں لگے رہیں. اے اللہ اپنا غم، اپنی محبت، اپنا قرب ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اولیاء صدیقین کو جو ایمان دیتے ہیں، جو لذت دیتے ہیں، حلاوت دیتے ہیں، خشیت، اے اللہ وہ ساری نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ جو دل میں جائز حاجتیں ہیں سب پوری فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اچھا عطا فرما دیجیے، برکت والا عطا فرما دیجیے. جن کے بعد روزگار ہے اس میں برکتیں نازل فرما دیجیے. اللہ جو لوگ پریشان ہیں اپنی بچیوں کی شادی کے لیے، اے اللہ اچھا انتظام فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ جو جائز حاجتیں ہیں ہمارے دل میں اس کو پورا فرما دے. آپ علیم الخبیر ہیں، دلوں کی ساری حاجتیں جانتے ہیں. اے اللہ بس حضرت ڈاکٹر عبدالحیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مانگتے مانگتے جب تھک جاؤ تو اللہ سے کہہ دو کہ اللہ مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں، اللہ بابا ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما دیجئے. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ساری نعمتیں عطا فرما دے، دنیا کی بھی بلائیاں اور آخرت کی بھی بلائیاں. اور جو بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا پیغامات بھیجے ہیں یا امید وابستہ رکھتے ہیں، اللہ سب کی جائے حاجتوں کو پورا فرما دیجئے اور ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پہ جینا مرنا نصیب فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.